السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جیسا کہ آپ نے عبداللہ بھائی سے سن لیا ہے کہ آج کا ہمارا موضوع ہے تفسیر سورہ اخلاص، تو سب سے پہلے اس سلسلے میں یہ مختصر ترین سورت ہونے کے باوجود بہت زیادہ فضیلت والی ہے. امام دارقطنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی سورتوں کے فضائل میں سب سے زیادہ صحیح ترین احادیث جس کی فضیلت میں وارد ہیں وہ سورہ اخلاص ہے. یہ بات اس لیے کہی گئی کہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو روایات لوگوں نے وضع کی ہیں، جھوٹی روایات بنائی ہیں، مجید کے فضائل اور مناقب میں بنائی ہے. کیونکہ صوفیہ کی ایک مستقل جماعت تھی جو قرآن مجید کی صورتوں کے فضائل میں روایات وضع کیا کرتی تھی اور لوگوں میں بیان کیا کرتی تھی، اور مقصد ان کا یہ تھا کہ لوگ قرآن مجید کی طرف مائل ہو جائیں. اس لیے انہوں نے ہر ہر صورت پر سوال کیا کہ کیا تم اس بات کی ہمت اور طاقت رکھتے ہو کہ ہر رات سونے سے پہلے ایک تہائی قرآن مجید یعنی 10 پارے پڑھ کر کے سو جاؤ؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ کوئی شخص اس بات کی ہمت اور طاقت نہیں رکھتا کہ روزانہ وہ ایک تہائی قرآن مجید کا مطالعہ کرے، اس کی قراءت کرے، تلاوت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے یہی سوال کیا اور پوچھا، تو انہوں نے عاجزی کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ان اللہ جزا القرآن بثلاثة اجزاء، تو 3 حصوں میں قرآن مجید کو تقسیم کیا گیا اور فرمایا کہ قرآن مجید کا ایک تہائی، تیسرا حصہ یہ سورہ اخلاص ہے. اور اس سورت کو رحمان کی صفت بھی قرار دیا گیا، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیحین کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سریہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو روانہ کیا اور ان کا ایک امیر مقرر کیا. امیر لشکر نماز پڑھاتے، جماعت کرواتے، تو جب بھی نماز میں با آواز بلند قرات کرتے تو سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت ملا کر کے اس کی تلاوت کرتے، اس کے آخر میں وہ سورہ اخلاص ضرور پڑھتے. مقتدی حضرات نے اور جو ان کے ساتھی تھے وہ یہ اعتراض اٹھایا کہ آپ ہر رکعت میں اس سورت کو لازمی پڑھتے ہیں، اس کی قرات کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں اس سورت کی قرات کو نہیں چھوڑ سکتا. جب یہ لوگ واپس مدینہ تشریف لائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص سے سوال کرو، پوچھو کہ یہ ہر رکعت میں اس سورت کی قرات کیوں کرتا ہے. جب اس سے سوال کیا گیا تو اس نے کہا لأنها صفات الرحمن، اس لیے کہ یہ رحمان کی صفت ہے اور مجھے اس کے ساتھ محبت ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا والذی نفسی بیدہ, کہ اس ذات کی قسم کے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, ان اللہ یحبہ, کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت کرتا ہے. کس بنا پہ؟ کہ وہ اس صورت کے ساتھ محبت کرتا ہے, اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اسے محبوب جانتا ہے. اور انس رضی اللہ تعالی عنہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے معلق روایت بیان کی ہے, ترمذی میں بھی روایت موجود ہے, لیکن یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں, لیکن امام احمد بن حنبل نے فضالہ بن مبارک کے حوالے سے جو روایت بیان کی ہے اور اس میں سماع کی تصریح موجود ہے, وہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح ہے. اس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کے اس بات کی خبر دی گئی کہ اہل قباء کا امام جب جماعت کرواتا ہے انصاری, تو وہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتا ہے, اس کے بعد کسی اور سورت کی تلاوت کرتا ہے, قرات کرتا ہے. مقتدی حضرات, نمازی حضرات معترض ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ اس سورت کی ہر رکعت میں یوں تلاوت نہ کیا کریں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے معلوم کرو کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے. جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے اس سورت کا پڑھنا بہت زیادہ پسند ہے, محبوب ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اس بات کی خبر دے دو کہ حبو کا ایاہا, کہ تیرا اس سورت کے ساتھ محبت کرنا, ادخلک الجنہ, کہ تجھے جنت میں داخل کر دے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر جنت کی بشارت سنائی. تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی یہ چھوٹی سی سورت ہونے کے باوجود اپنے اندر اس قدر فضائل پنہا کیے ہوئے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی ایک مختصر سی سورت ہونے کے باوجود اس قدر فضیلت والی کیوں ہے کہ ایک طرف قرآن مجید کا ایک تہائی حصہ یعنی 1/3 اس کی تلاوت کی جائے اور دوسری طرف اس سورت کی تلاوت کر لی جائے, تو دونوں کا اجر و ثواب برابر ہے. اصل میں جب آپ گرامر کے اعتبار سے یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے اور علمی اعتبار سے, تو یہ بات بہت ہی آسان ہو جائے گی. پہلی بات یہ ہے کہ کلام کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک کلام ہوتی ہے انشاء اور دوسری ہوتی ہے خبر. جملہ کی بھی دو قسمیں ہیں, انشائیہ اور خبریہ. انشائیہ میں طلب پائی جاتی ہے کہ اس میں خبر نہیں ہوتی, اور خبریہ میں خبر دی جاتی ہے. تو خبر دینے والا آدمی اگر سچا ہوگا تو اس کی بات کو سچا جانا جائے گا, اگر جھوٹا ہوگا تو اس کی بات کو جھوٹا سمجھ کر رد کر دیا جائے گا. انشاء میں سچ یا جھوٹ کا معاملہ نہیں ہوتا, جو طلب کی گئی ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے. جیسا کہ آپ نے کسی آدمی سے پانی طلب کیا کہ مجھے پانی پلائیں, اب آپ پانی طلب کرنے والے شخص کو نہ سچا کہہ سکتے, نہ جھوٹا کہہ سکتے, نہ اس کی خبر کی تصدیق کر سکتے, نہ تکذیب کر سکتے, کیونکہ اس نے پانی مانگا ہے. اب جس سے پانی مانگا گیا ہے اس پر موقوف ہے کہ وہ اسے پانی دیتا ہے یا نہیں, اس کی بات مانتا ہے یا نہیں. لیکن اگر وہ اس بات کی خبر دے کہ زید کھڑا ہے, تب اگر وہ سچا آدمی ہے تو اس کے لیے بات تسلیم کرنا ہوگی کہ زید کھڑا ہے. اگر وہ جھوٹا آدمی ہے تو اس کی وہ تکلیف کرے گا کہ زید کھڑا نہیں ہے, تو جھوٹ بولتا ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا تو اس میں یا تو انشاء ہے یا خبر ہے. تو انشاء کے معاملہ میں وہ بات تو نہیں پائی جا سکتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات دیے, عوامر و نواہی ہیں, کہا ہے کہ یہ کام کرو یہ کام نہ کرو. اب یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو تو اس کو تو ماننا ہے, جو مانے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار ہوگا. اس کلام میں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی ہے, دونوں کلاموں میں فرق ہے. جب دونوں ہی کلام میں فرق ہے تو معلوم ہوا کہ خبر میں فضیلت پائی جاتی ہے, اس کا رتبہ مرتبہ و مقام انشاء سے زیادہ ہے. اب خبر کے اعتبار سے سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں خبر دی ہے کفار کے بارے میں, مشرکین کے بارے میں, فرعون کے بارے میں, حامان کے بارے میں, نمرود کے بارے میں, قارون کے بارے میں. اب ان لوگوں کے بارے میں جو خبر دی گئی ہے, اور اس کے بالمقابل نیک متقی پرہیزگار انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ایماندار لوگوں کے بارے میں خبر دی گئی۔ تو یہ بات روزی روشن کی طرح واضح ہے کہ اچھے لوگوں کا تذکرہ اور برے لوگوں کا تذکرہ دونوں برابر نہیں ہے۔ کہ جب اچھے لوگوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ مجلس، وہ گفتگو برے لوگوں کے تذکرہ سے زیادہ بہتر ہے، فضیلت والی ہے۔ تو جب اچھے لوگوں کا تذکرہ برے لوگوں سے بہتر ہے تو معلوم ہوا کہ ان کے مقابلے میں جب فرشتوں کا ذکر ہوگا تو وہ اور زیادہ بہتر ہے، اور فرشتوں کے مقابلے میں جب انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوگا تو وہ اور زیادہ بہتر ہے، اور جب مخلوق کے بالمقابل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں خبر دی جائے گی تو وہ سب سے اعلی افضل ہوگی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی اپنی ذات کے بارے میں خبر دی ہے وہ مقام سب سے اعلی افضل ہے، کیونکہ وہ توحید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات، اپنے کلام، اپنی ذات کے بارے میں خبر دے رہا ہے، تو جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں خبر دے رہا ہے وہ قرآن مجید کا حصہ باقی تمام قرآن مجید کے حصہ سے اعلی و افضل ہے۔ اب جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کو جمع کر دے اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خبر دے تو معلوم ہوا کہ وہ حصہ سب سے اعلی و افضل ہے۔ اب اس قرآن مجید کی مختصر سی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی تینوں اقسام کو بیان کر دی، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید الاسماء والصفات۔ جب توحید کی تینوں اقسام بیان کر دی گئیں اس مختصر سی صورت میں تو معلوم ہوا کہ یہ قرآن مجید کا حصہ باقی تمام قرآن مجید کے حصے پر اس لیے فضیلت رکھتا ہے، یا ایک تہائی کے برابر اس سورت کی فضیلت اس لیے ہے کہ اس میں توحید کی تینوں اقسام بیان ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات اور صفات کے بارے میں خبر دی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں خبر دی جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی اقسام بیان ہو جائیں اور اس کی توحید کا ذکر ہو تو یہ سب سے اعلیٰ افضل بیان ہے۔ اس لیے مختصر صورت ہونے کے باوجود قرآن مجید کے ایک تہائی کے برابر اس کا اجر و ثواب ہے، یہ سبب ہے کہ اس کی یہ فضیلت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں خبر دی ہے کہ یہ ایک تہائی قرآن مجید کے برابر ہے تو اس کا سبب یہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں توحید کی تمام اقسام کو بیان کر دیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک شخص کو سنا کہ وہ نماز میں اس سورت کے ساتھ کچھ کلمات ملا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، اس نے کہا اللہم انی اشہد، اللہم انی اسألک بأن اشہد اللہ الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ایسے کلمات کہے ہیں، ایسی دعا کہی ہے، اس نے اسم اعظم کہا ہے کہ یہ کہہ کر کے جو کچھ مانگا جائے وہ عطا کر دیا جاتا ہے، جو کچھ طلب کیا جائے وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اور ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ وہ یہ دعا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کر رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واجبت۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا واجب ہو گئی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نے اسم اعظم کہہ کر کے، پڑھ کر کے جنت کا سوال کیا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ایک اور روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو سنا کہ وہ یہ کلمات کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت اور بخشش کا سوال کر رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ کہا قد غفر لہ، قد غفر لہ، قد غفر لہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، اس کو بخش دیا، اس کو بخش دیا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس بنا پہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے اسم اعظم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ سوال کیا۔ تو اگر کوئی شخص یہ دعا کر کے، اسم اعظم پڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز طلب کرتا ہے، کوئی سوال کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں جاتی، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے، جو کچھ وہ طلب کرتا ہے وہ اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک رات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس آ کر کے ایک صحابی نے یہ بات ذکر کی، اس نے کہا کہ ایک آدمی، اس کو میں نے دیکھا کہ وہ اس سورت کی بہت قراءت کرتا ہے،
یہ سورت بہت پڑتا ہے. تو حدیث کے الفاظ ہیں کانہو تقالوہ, کہ اس نے اس کو ناکافی سمجھا, اس نے سمجھا کہ شاید یہ چھوٹی سی صورت ہے, قلیل عمل سمجھا, معمولی عمل سمجھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے اس بات کا علم نہیں, اس نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمان کی صفت بیان کی ہے اور یہ عمل اسے جنت میں لے جائے گا, یہ اس کے ذریعے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب قرار پائے گا. معلوم ہوا کہ یہ مختصر صورت ہونے کے باوجود اپنے اندر توحید کی تینوں اقسام سموئے ہوئے ہیں. وہ تینوں اقسام کیا ہیں؟ توحید ربوبیت, توحید ربوبیت, اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلے کو خالق مالک رازق جاننا اور اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا تدبیر امور کرنے والا, یہ توحید ربوبیت ہے. اور توحید الوہیت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے فقط صرف اکیلے کے لیے عبادت کرنا, نظر اور نیاز دینا, چڑھاوا چڑھانا, اس کے سامنے رکوع اور سجدہ کرنا, اس کے سامنے آئی کی انکساری کرنا کہ اس کا حقدار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں. توحید الاسماء و صفات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات ویسے ہی ہیں جیسے اس نے خود بیان کی ہیں, اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور اس جیسا کسی کو قرار نہ دینا, اس کی صفات کو جیسے اس نے بیان کی ہے ویسے ہی ماننا, نہ اس کی کوئی مثال بیان کرنا, نہ اس کی کوئی تشبیہ بیان کرنا, نہ اس کی تعطیل کرنا, نہ اس کا انکار کرنا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کی ہیں اسی طرح سے اس کی صفات کو ماننا. اللہ تبارک و تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ اس کا ہاتھ ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے, اس کا ہاتھ کیسے ہے, اس کی کیسے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دونوں, جیسا کہ ہم صفات کو ماننا. جتنا بھی دنیا میں آج اختلاف پیدا ہوا, جتنے بھی فرق اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا یا اس میں تعویلات کی یا اس کی تشبیہات بیان کی یا اس کی مثالیں بیان کی, ایک اس اعتبار سے اختلاف پیدا ہوا. دوسرا سبب یہ ہوا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا انکار کیا. یہ بنیادی دو سبب ہیں جس کی وجہ سے یہ تمام فرق مارز وجود میں آئے, تیسرا کوئی سبب نہیں ہے. اور ان لوگوں کو بھی اس لیے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے کی ضرورت پیش آئی, وہ اپنی من مرضی سے قرآن مجید کا معنی مفہوم بیان نہیں کر سکتے. احادیث کو تسلیم کرتے ہوئے مانتے ہوئے تعالیٰ انہوں نے کچھ لوگوں کو ایک علاقے کی طرف روانہ کیا, تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو تم جن لوگوں کے پاس جا رہے ہو وہ تمہارے ساتھ قرآن مجید کے ساتھ مناظرہ کریں گے, جھگڑا کریں گے, مناقشہ کریں گے, مجادلہ کریں گے, ان کا مقابلہ کرو گے اور قرآن مجید کا معنی مفہوم متعین کرو گے, تو لا محالہ وہ تمہاری باتوں کا جواب نہیں دے پائے. بھی فرق بات کا مقصد کیا ہے, قرآن مجید کا معنی و مفہوم اپنی من مرضی سے کرنا چاہتے ہیں. اور جب بھی ان کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث اور سنت کو پیش کیا جاتا ہے, اس وقت وہ لاجواب ہو جاتے ہیں اور راہ فرار اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا دوسری یہ صورت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ احادیث کو مشکوک بنا دیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ احادیث قابل عمل نہیں ہے, قابل سماع نہیں ہے اور قابل حجت نہیں ہے, قابل استدلال نہیں ہے. یہ دو چیزیں ہی باعث نزاع بنی اور اسی سے مختلف فرقے پیدا ہوئے, جب لوگوں نے تعویلات کی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا انکار کیا گیا. ورنہ اس کے علاوہ اگر یہ دو چیزیں تسلیم کر لی جائیں جیسا کہ سلف صالحین نے تسلیم کی, جس طریقے سے اہل سنت کا اہل حدیث کا عقیدہ ہے اس طریقے سے مان لی جائیں, تو دنیا میں تمام اختلافات خود بخود ختم ہو سکتے ہیں. تو آج کے درس میں میں انہی باتوں پہ اتفاق کرتا ہوں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ درس میں ہم اس سورت کی تفسیر کو بیان کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات کس طریقے سے بیان کی ہیں اور اپنی توحید کو کیسے بیان کیا ہے کہ قل ھو اللہ احد, کہ آپ فرما دیں کہ وہ اللہ ایک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے شروع میں جو اپنی صفت بیان کی ہے, احد بیان کی ہے, واحد بیان نہیں کی, احد اور واحد, اور اس میں کیا جامعیت پائی گئی اور کیا فصاحت و بلاغت ہے اور کیوں احد کا لفظ استعمال کیا گیا, اور اس پر مزید گفتگو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ ہفتے کریں گے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ساتھیوں کے سوالات ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ابو بھائی آپ مائک پہ آ جائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز اگر آ رہی ہے تو کوئی ایڈمن بھائی یا کوئی بھائی لکھ دیں پلیز. جزاکم اللہ خیر. شیخ صاحب ماشاءاللہ بہت ہی زبردست آپ نے ہمیں سورہ اخلاص کی فضیلت کے بارے میں بتائی. اللہ رب العالمین آپ کی عمر میں آپ کے علم میں اضافہ کرے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. شیخ صاحب میرا یہ سوال تھا کہ جس طرح سے جیسے دیگر آپ نے حدیثیں پیش کی کہ سورہ اخلاص کے بارے میں دو حدیثیں جو آپ نے پیش کی کہ اگر تم اس حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر آپ سورہ اخلاص سے محبت کرو گے یا اسے محبت کرو گے تو جنت میں جانے کا سبب ان شاء اللہ تعالیٰ بنے گا. تو اگر کوئی شخص کوئی اور سورہ سے محبت کرتا ہے اسی طرح سے جس طرح سے فار ایگزامپل سورہ رحمان سے کوئی محبت کرتا ہے جیسے کہ الحمدللہ مجھے کافی پسند ہے یہ سورت سورہ رحمان, تو کیا اگر کوئی شخص کو تلاوت کرتا ہے ہر رکعت میں تو کیا چند آیتی صحیح تو کیا اس کے لیے کیا وہ سیم حدیث اس کے لیے قابل عمل ہو سکتی ہے کیا قابل حجت ہو سکتی ہے کیا؟ جزاکم اللہ خیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بھائی ایک چیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی کچھ آیات یا صورتوں کے بارے میں بطور خاص کوئی بات کہی ہے تو اس
عمر بھائی ان کو ٹیکسٹ نظر نہیں آتا. دلہا بھائی آپ ایک بار ری لاگ ہو جائیں, آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی. دلہا بھائی آپ ایک بار روم سے باہر نکل کر دوبارہ روم میں آئیں. جزاکم اللہ خیر.
جی بھائی اب بتائیں آواز صاف آ رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ابو نعمان بھائی یا عمر بھائی ذرا مائک پہ آ کے بتائیں کہ آواز صاف آ رہی ہے, کیونکہ ہمیں ادھر ٹیکسٹ نظر نہیں آتا. میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ ٹیکسٹ میں کوئی پرابلم ہے, تو برائے مہربانی آپ مائک پہ آ کے بتائیں کہ آواز صاف آ رہی ہے. جزاکم اللہ خیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عبداللہ بھائی آپ ماشاء اللہ آواز ٹھیک ہے, آپ جو ہے نا جاری رکھیں سوالات. جزاکم اللہ اب آواز ٹھیک آ رہی ہے الحمد للہ.
جی جزاکم اللہ خیر. اب انشاءاللہ شیخ صاحب سوال کا جواب دیں گے پھر دوبارہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اصل میں بھائی جو ہیں کوئی مائک پہ جمپ کر رہے تھے تو مجبوراً مجھے سبھی کو ڈاٹ دینا پڑا, تو برائے مہربانی جس وقت شیخ صاحب سوال کا بہن مائک پہ جمپ نہ کرے. جزاکم اللہ خیر.
تو سوال یہ کیا گیا تھا کہ جیسا کہ سورہ اخلاص کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت جنت میں لے جائے گی, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص اس صورت کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے, تو اس طرح سے اگر کوئی شخص قرآن مجید کی کسی اور صورت کے ساتھ محبت کرے یا قرآن مجید کی چند آیات یا خاص آیت کے ساتھ محبت کرے اور بطور خاص اس کی تلاوت کرے تو کیا اس کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خاص حکم دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اس شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا. اب کسی خاص صورت کے بارے میں کوئی خاص فضیلت وارد ہو تو وہ خاص ہی رہے گی, وہ عام نہیں ہو سکتی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اسی طرح سے کسی خاص شخص کے بارے میں جو بات کہی جاتی ہے وہ خاص ہی حکم ہوا کرتا ہے, وہ عام نہیں ہو سکتا. یہ تو خصوصیت کی بات ہوتی ہے, لیکن عمومی طور پر چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ, تو اگر کوئی شخص تبارک و تعالیٰ کے کلام کے ساتھ محبت کرتا ہے اور اس کی تلاوت کرتا ہے قرات کرتا ہے اور بطور خاص کسی خاص صورت کے ساتھ اسے خاص دلی لگاؤ ہے, اس کا مطلب بات جو ہے بات شامل رہے گی کہ یقین محبت والا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ محبت کرے گا. لیکن ہم جیسا کہ نبی علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کے بارے میں بطور خاص بات بیان کی ہے, اس طرح سے اس کے بارے میں کوئی بات اپنی طرف سے بیان نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بات اس کے بارے میں وارد ہے. تو لہذا یہ قاعدہ اپنی جگہ پہ قائم رہے گا, اور عمومی طور پر ایسے آدمی جو ہیں اس فضیلت میں جو باقی صورتوں کی اور قرآن مجید کے
متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہونے کی وجہ سے ہے اس میں یہ بات شامل رہے گی. اللہ عالم بالسوال. اگلا سوال.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ میرے پاس ایک طیب میں سوال ہے ایک بہن کا, وہ یہ پوچھ رہی ہے کہ پلیز صاحب یہ بتا دیں کہ کتنا مفاد ہے کہ نبی کی حدیث کو یاد کیا جائے, حفظ کیا جائے, تو اس کے بارے میں آپ روشنی پلیز ڈالیں. جزاک اللہ خیر.
جی عمر بھائی سوال کی آپ کی سمجھ نہیں آئی, برائے مہربانی آپ ایک دفعہ دوبارہ سوال کو دہرائیں. جزاک اللہ خیر.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللہ بھائی اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو پلیز ٹیکسٹ میں لکھ دیں تو پھر میں آپ ان شاء اللہ سوال کر دیتا ہوں. عبداللہ بھائی کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میں مائک ٹھیک ہے میں مائک چھوڑتا ہوں, آپ پلیز مائک پہ آ کے بتا دیں پھر میں اپنا سوال کرتا ہوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں بھائی آپ کی آواز صاف آ رہی ہے, آپ اپنا سوال پوچھیں.
جزاک اللہ خیر. شیخ ایک سوال ہے میرے پاس ایک بہن کی طرف سے, وہ یہ پوچھ رہی کہ کیا آپ حدیث کی فضیلت میں بتا سکتے ہیں کہ حدیث کو یاد کرنا یا حفظ کرنا اس کی فضیلت میں آپ تھوڑی روشنی ڈالیں پلیز.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مشہور فرمان ہے جو سنن ترمذی میں اور دوسری کتب احادیث میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو یاد رکھا, حدیث کو یاد کیا اور پھر اسے آگے اسی طرح سے بیان کیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو یاد کرنے کے سلسلے میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کو یاد کرتے ہیں. تو اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشہور حدیث کہ اس کی بنیاد پر یہ اربعین کی کتابیں لکھی گئیں, 40 احادیث جمع کی گئیں, یہ ضعیف حدیث ہے لیکن اس کے محدثین نے یہ بائن کے نام سے یعنی 40 احادیث جمع کیے ہیں, مختلف کتابیں اس پہ بے شمار محدثین نے لکھی ہیں. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات بیان کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا جس شخص نے میری 40 احادیث کو یاد کیا تو قیامت کے دن وہ شخص علماء اور فقہا کے ساتھ اٹھایا جائے گا, اس کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا, ان میں اس کا شمار ہوگا. لیکن یہ حدیث چونکہ ضعیف ہے لیکن علماء نے بہر صورت اس حدیث کی بنیاد پر کتابیں لکھی ہیں, رغبت رہی ہے اور کثیر تعداد میں لوگوں نے اس کو فضیلت کے اعتبار سے قبول کرتے ہوئے کتابیں لکھی ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو پہلے میں سنا چکا ہوں یہ بالکل صحیح ہے اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب بھی دی ہے اور اس کی فضیلت بھی بیان کی ہے. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر یہ اعلان فرمایا تھا کہ فل یبلغ الشاہد الغائب, کہ جو حاضر ہے وہ غائب تک بات پہنچا دے. تو اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ جو آدمی یہاں پر سننے والا ہو اور جس کو یہ بات سنائی جائے پہنچائی جائے وہ اس سے زیادہ یاد رکھنے والا ہو اور حفاظت کرنے والا ہو. تو اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے اور اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی یہاں بات سنتا ہے وہ اس قدر اس بات کو ویسے ہی منعن یاد نہیں رکھ سکتا جیسا کہ یہاں سے سن کر کے وہ آگے بیان کر دیتا, تو آگے والا شخص اس سے زیادہ اس بات کو اچھے طریقے سے یاد رکھنے والا ہوتا ہے اور بات کو آگے پہنچانے والا ہوتا ہے. تو ان احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو یاد کرنے کے بارے میں فضیلت بھی وارد ہے اور ترغیب بھی وارد ہے. واللہ اعلم بالصواب.
جی بھائی اگلا سوال, مائک پہ آئیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن شیخ. میرا سوال تھا عقیدے کے اوپر ہے. جس طرح سے ہمارے یہاں معاشرے میں زیادہ تر بدعقیدگی ہی رکھی جاتی ہے, ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا کل علم تھا, یعنی پورا مکمل غیب کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا. دلیل یہ دی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بات کہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہی ہوتی ہے. وہ قرآن کی اس آیت پر دلیل دیتے ہیں, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, میرا نبی کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کہتا بلکہ جو کہتا ہے وہ وہی ہی ہوتی ہے. تو اس پر یہ دلیل دی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا پورا علم تھا, کیونکہ ساری زندگی ان کو وہی اترتی رہی. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور میرا دوسرا سوال یہ کہ اگر وضو کرنے سے پہلے, مثال کے طور پر جمعے کی نماز میں جب غسل کرتے ہیں, اگر کوئی شخص غسل کر لے تو کیا اسے وضو کرنے کی ضرورت پیش آئے گی یا نہیں؟ یعنی وضو کرنا نماز کے لیے ضروری ہے یا نہیں, یا غسل ہی کافی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم غیب نہیں رکھتے تھے, جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کہلوائی ہے کہ آپ یہ اعلان فرما دیں کہ قل انی لا اعلم الغیب, آپ فرما دیں کہ میں غیب نہیں جانتا. اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں اپنے لیے تمام قسم کی بھلائیاں جمع کر لیتا. معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس کا دی. اور جو قرآن مجید کی آیت بطور دلیل انہوں نے پیش کی ہے, وما اللہ وحی یوحا, تو اس سے یہ بات قطعی طور پہ ثابت ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم واقعتا علم غیب نہیں جانتے تھے. کہ اگر آپ علم پر وحی کے نزول کا سلسلہ جاری رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, جانتے جانتے تھے کہ کیا آپ پہ نازل ہوگا, کیا احکامات دیے گئے ہیں, سبری باتیں تو آپ جانتے تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ساتھ ساتھ ان باتوں کی رہنمائی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہی بات اس پہ دلالت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی دینی احکامات بیان کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے بیان نہیں کرتے. اس کا معنی مفہوم یہ ہے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا, کہ آپ جو کچھ شریعت بیان کرتے ہیں, اس کے احکامات بیان کرتے ہیں, دین بتاتے ہیں, وہ اپنی طرف سے نہیں بتاتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نازل شدہ بتاتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کرتا ہے تو بتاتے ہیں. ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید جو بیان کرتا ہے کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دے لیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات سے منع کیا اور روکا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس چیز کو اپنے اوپر کیوں حرام قرار دے رہے ہیں جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہے؟ کہ آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں, حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے. تو اس میں اس بات کی صراحت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم غیب نہیں جانتے تھے. اور آگے آیت آپ پڑھیں تو آپ کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیوی جس کو یہ بات کہی تھی کہ یہ بات نقل نہیں کرنی, اس تک یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باز پرس کی اور اس معاملے کی چھان پھٹک کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جب تجھے روکا گیا تھا کہ تو نے یہ بات آگے نقل نہیں کرنی, بیان نہیں کرنی, تو نے یہ بیان کیوں کر دی؟ تو اس نے فوری طور پر یہ بات کہی کہ من امبا کہا تھا, کہ آپ کو اس بات کی خبر کس نے دی ہے؟ یعنی کیا اس نے بتایا جس کو یہ بات میں نے بتائی ہے, یا کوئی اور ذریعہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ہم تو علم غیب جانتے ہیں, تجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے. اگر علم غیب کی یہ بات ہوتی تو یہ زوجہ محترمہ اور ہماری ماں کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال نہ کرتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مکالمہ قرآن مجید میں ذکر کر کے بتا دیا کہ ازواج مطہرات اور صحابہ کرام کا بھی یہی عقیدہ تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی اس بات کا دعویٰ نہیں کیا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب میں فرمایا نبعانی العلیم الخبیر, کہ مجھے جاننے والے باخبر نے خبر دی ہے, اس نے بتایا ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں علم غیب جانتا ہوں. لہٰذا یہ بات ہی بالکل فضول سی ہے کہ اس نے قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ جو اس کے خلاف ہے اس کا رد کر رہی ہے. اور دوسری بات جو آپ نے بیان کی ہے جمعے کے حوالے سے, کہ جمعہ کے دن اگر غسل کر لیا جائے اور وضو نہ کیا جائے, اگر وضو کر کے غسل کیا گیا ہے تو اس کے ساتھ آپ نماز جمعہ اور کوئی بھی نماز ادا کر سکتے ہیں, لیکن اگر خالی غسل کیا گیا اور اس کے شروع میں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کیا کرتے تھے ویسے وضو نہیں کیا, اور اس طریقے سے وضو کر کے غسل نہیں کیا گیا ہے اور وضو پھر قائم بھی نہیں رہا ہے, تو آپ خالی غسل کی بنا پر نماز ادا نہیں کر سکتے. اس لیے کہ نماز کی قبولیت کے لیے وضو وہ شرط ہے اور لازم ہے اور فرض ہے.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر شیخ. شیخ میں میرا ایک دوسرا سوال یہ تھا کہ آج ہی ایکچولی آپس میں کچھ اختلاف سا ہو چکا ہے. وہ ایسا ہے کہ کسی نے ایکچولی آپس میں جو ڈسکشن ہوتا رہتا ہے اس میں کسی نے یہ بات پیش کی کہ جب فجر میں جب امام الصلاۃ خیر من النوم کہتا ہے, سوری مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہتا ہے, کوئی بندہ گھر پہ دو رکعت سنت پڑھ کے مسجد میں داخل ہوتا ہے, مسجد جاتا ہے, تو اس کو تحت المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری صورت میں بھی اگر کوئی بندہ گھر پہ سنت نہیں ادا کرتا ہے دو رکعت سنت, وہ مسجد میں جا کے ادا کرتا ہے, تو اس کو دو رکعت تحت المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ صرف دو رکعت پڑھ لے گا سنت تو اس میں اس کو تحت المسجد کا ثواب مل جائے گا اور دو رکعت سنت کا بھی جو ثواب مل جائے گا. اور دوسرا گروپ تو اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ بندہ تحت المسجد بھی پڑھے اور دو رکعت سنت بھی پڑھے. تو قرآن حدیث کی روشنی میں بتائیں شیخ کہ کس کی حجت صحیح ہے قرآن حدیث کی روشنی میں. جزاکم اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی شخص مسجد میں آئے تو وہ دو رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے. یہ مطلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے اور عام حکم ہے. لیکن اگر کوئی شخص مسجد میں آتا ہے اور سیدھے آ کر کے وہ فرضوں میں شامل ہو جاتا ہے یا فرض پڑھ کر کے وہ بیٹھ جاتا ہے تو اب تحیت المسجد کا سلسلہ ختم ہو گیا, اس لیے کہ اس نے فرض شروع کر دیے. اسی طرح سے اگر کسی شخص نے گھر میں سنن پڑھ لی ہیں اور پھر وہ مسجد میں آتا ہے اور وقت ابھی موجود ہے تو وہ دو رکعتیں پڑھے بغیر نہیں بیٹھ سکتا, خواہ وہ فجر کی نماز کے لیے یا کسی اور نماز کے لیے. اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث پہ باب یہ قائم کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اذان اور اقامت کے درمیان میں دو رکھتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ جب بھی کوئی شخص مسجد میں آئے گا اور اذان اور اقامت سے پہلے تو وہ دو رکھتے پڑھے بغیر نہیں بیٹھ سکتا. اگر وہ بیٹھنا چاہتا ہے تو یہ والی دو رکھتیں جسے تحیت المسجد کہتے ہیں یہ پڑھے گا اگر وہ پہلے سنتیں پڑھ چکا ہے. اگر اس نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ دو رکھتیں پڑھنے جو تحیت المسجد یہ نوافل ہیں وہ بھی نوافل ہیں, لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ سنن راتبہ شمار ہوتی ہیں اور یہ نوافل ہیں مطلق طور پر. تو اب وہ شخص اس افضل عمل کو کرے گا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنتیں ہمیشہ پڑھی ہیں فجر کی, تو وہ دو سنتیں جب پڑھ لے گا تو دو سنتیں پڑھنے کے بعد اب وہ بیٹھ سکتا ہے. اب تحیت المسجد الگ اس کو پڑھنے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ اس دونوں چیزوں کا اجر و ثواب حاصل نہیں کر پائے گا, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس سلسلے میں کوئی بھی حدیث یا کوئی بات وارد نہیں ہے. البتہ یہ بات کہ وہ شخص دو رکعتیں پڑھ کر کے بیٹھے کیونکہ اس نے دو رکعتیں یہ سنتیں پڑھ لی ہیں, مقصود یہ تھا کہ کوئی شخص آنے والا بغیر نماز پڑھے نہ بیٹھے, تو وہ نماز فرضی پڑھ لے یا نفلی پڑھ لے یا سنن پڑھ لے تو وہ پڑھ کر کے بیٹھ سکتا ہے. اگر کوئی شخص سنت اور نوافل پڑھ چکا ہے اور اس کے بعد وہ مسجد سے چلا گیا پھر مسجد میں آ کے داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ بیٹھنے سے پہلے دو رکعتیں پڑھے گا. مقصود یہ ہے کہ ہر شخص آنے والا وہ مسجد میں آئے تو نماز پڑھے, اللہ کی عبادت کرے, پھر وہ بیٹھے اور ذکر اذکار میں مشغول رہے. اللہ عالم.
جزاکم اللہ خیر شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا بھائی کی طرف سے ایک سوال آیا ہے, اس کے والد جو ہیں دیوبندی ہیں, دیوبندی جماعت سے ان کا تعلق ہے, اور اس کے جو بیٹے ہیں وہ الحمدللہ سلفی یعنی اہل حدیث کے قائل ہیں. اس کے والد جو ہیں وہ اپنے بیٹے کو ایک انگوٹھی دینا چاہتے ہیں, غالباً وہ پتھر کی کوئی جو ان کے عقیدوں میں ہے کہ اس سے بنائیں چل جاتی ہیں اور خوش وہ زیادہ ہمیشہ خوش رہے گا اور اس کو مصیبتیں نہیں آئیں گی. تو بیٹے نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا میں وہ انگوٹھی جو ہے سنت کے طور پر پہن سکتا ہوں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وہ انگوٹھی پہنا کرتے, تو کیا اس کو سنت کے طور پر میں پہن سکتا ہوں, یعنی میرا وہ عقیدہ نہ ہو جو میرے والد کا ہے, بس میں سنت کے طور پر یہ نہیں عقیدہ رکھوں گا کہ انگوٹھی پہننے سے کوئی بلائیں ٹل جائیں گی یا مصیبتیں دور ہو جائیں گی, بس سنت کے طور پر. اور یہ بھی تھوڑا وضاحت فرما دیں کہ اگر انگوٹھی پہنی جائے تو کون سی انگلی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے, اور چاندی کا ہوتا تھا, اور اگر چاندی کا ہے تو کتنا وزن کا, یعنی کیا کس طرح سے, کیونکہ آج کل کے جو لڑکے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ چاندی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنا
کرتے تھے اور چاندی کا اتنا یعنی اتنے قیمتی چاندی کے ہوتے ہیں کہ وہ اتنا چمکدار ہوتا ہے ایسے جیسے کوئی گولڈ ہو سونے کا ہو ایسا لگتا ہے. تو صحیح طریقے سے دلائل کی روشنی میں اس کے وضاحت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
بھائی ذرا ایک منٹ انتظار کریں, شیخ صاحب سوال کا جواب دے لیں پھر آپ سوال پوچھیں. جزاک اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاندی کی انگوٹھی پہننا ثابت ہے اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی مہر بنی ہوئی تھی, محمد رسول اللہ یہ منقش تھا. تو اب اگر کوئی شخص انگوٹھی پہننا چاہے تو اس کے لیے چاندی کی انگوٹھی پہننے کا جواز تو موجود ہے, لیکن اگر وہ اس نظریے سے انگوٹھی پہنتا ہے کہ اس میں جو نگینہ ہے یا پتھر وغیرہ ہے وہ کسی نفع و نقصان کا مالک ہے, یا اس سے کسی سیارے کی یا ستارے کی گردش درست ہو جائے گی, یا وہ اپنی زندگی کے ساتھ یا اچھائی اور برائی کے ساتھ موافقت کے اعتبار اور نظریے سے جیسا کہ لوگ اس کو بیان کرتے ہیں, کوئی نگینہ پہنتا ہے کہ یہ زمرد پہنا جائے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا اور روزہ پہنا جائے تو یہ فائدہ ہوگا, نیلم پہنا جائے گا, اسی طرح سے مختلف قسم کے پتھر, تو یہ نظریہ قائم کر کے اگر کوئی شخص پتھر پہنتا ہے تو یقین یہ شرک ہے. اس لیے کہ کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ نفع نقصان دینے والی نہیں ہے, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عقیدہ اور نظریہ کی خوب خوب وضاحت فرما دی. جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ جب وہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو انہوں نے حجر اسود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا, انی اعلم انک حجر, کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے, لا تنفع ولا تضر, نہ تو نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان دے سکتا ہے. اور فرمایا کہ لولا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک ابدا, کہ اگر میں نے تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنا پر انہوں نے اس کو بوسہ دیا, اور اس بات کی حجر اسود کسی کو نفع نقصان دینے والا نہیں ہے. تو آج جو لوگ کسی پتھر کی کر کے اسے اس نظریہ اور عقیدہ کے اعتبار سے استعمال کرتے ہیں تو گویا یہ واضح طور پر شرک ہے اور کفر ہے, اور یہ شرک اکبر میں شامل ہو جائے گا. اس اعتبار سے ان شخص کو اس سے بچنا چاہیے. رہا یہ معاملہ کہ اس کے والد صاحب اس کو یہ انگوٹھی بطور ہدیہ دے رہے ہیں یا پہنانا چاہ رہے ہیں, اگر ان کے والد صاحب کا مقصد یہ ہے کہ اس انگوٹھی سے اس کو یہ فائدہ ہوگا یا اس کا سیارہ صحیح گردش میں آ جائے گا یا اس کو یہ فائدہ پہنچے گا, یہ پہن لے گا, اگر یہ اس بنا پہ اس کو ہدیے کو قبول کر لیتا ہے تو یہ خلاف شرع ہے. ایسا ہدیہ قبول نہیں کیا جا سکتا, بلکہ اس ہدیے کو رد کرنا ہوگا اور وضاحت کرنا ہوگی کہ یہ ہدیے میں قبول نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ حرام کے زمرے میں آئے گا اور عقیدہ اس سے باطل ہوگا. تو وہ اپنے کو پروان چڑھانے کے لیے اس کی ترویج اور تبلیغ کے لیے اور ایک گفٹ اس کو ایسی انگوٹھی کو رد کرے گا, خواہ اس کا اپنا عقیدہ اور نظریہ درست ہی کیوں نہ ہو, کیونکہ دیکھنا یہ ہے کہ دینے والے کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے. اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا, اور شریعت جو ہے ان چیزوں میں بہت زیادہ سختی کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ حدیث سنن ابی داؤد میں ہے کہ جب ایک شخص نے آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات کی اجازت چاہی کہ فلاں مقام پر میں جا کر کے جانور ذبح کرنا چاہتا ہوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اس بوا کے مقام پر کیا کبھی میلہ ہوا, مشرکین یا کفار یا غیر مسلموں نے کبھی میلہ کیا, کوئی تہوار منایا, یا اس جگہ کو بابرکت سمجھا, یا وہاں پہ کوئی انہوں نے تہوار منایا, یا انہوں نے کوئی چڑھاوا چڑھایا, کوئی ایسا کام کیا, یا اس جگہ کو بابرکت سمجھا جاتا تھا. یہ ساری تسلی اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کے لیے جانور ذبح کرنے کی اجازت دی. تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص ایسا کام کا کفر کی آمیزش ہوتی ہے یا شک اور شبہ پڑتا ہے یا اس کے ساتھ مشابہت لازم کام کرنے سے روک دیا, بعد کہ وہاں پہ شرک ہوتا ہے, کفر ہوتا ہے, میلے لگن نہیں کی جا سکتی. اگر کوئی شخص ایسی قبر کی جا کر کے دعا مانگتا ہے تو یہ شخص شریعت کا مخالف ہے, اس لیے کہ وہاں پہ شرک ہو رہا ہے اور دیکھنے والے لوگ تو نہیں جانتے کہ یہ اس کے لیے دعا کر رہا ہے یا اپنے لیے. اس سے کچھ سارے لوگ تو یہ سمجھیں گے کہ دیکھو یار یہ آدمی صحیح
کے ساتھ مشابہت لازم آئے گی. اس اعتبار سے ایسی قبور پر جا کر کے ان کے لیے دعا بھی نہیں کی جا سکتی, ان قبروں کی زیارت بھی نہیں کی جا سکتی, ان قبروں پہ گایا بھی نہیں جا سکتا. تو لہذا ایسا ہدیہ قبول نہیں کیا جا سکتا. یہ بات جو ہے اس کے اپنے سوچ اور فکر کی بات نہیں, بلکہ جو ہدیہ دے رہا ہے اس کے عقیدہ نظریے کا اور سوچ اور فکر کا اعتبار کر کے اس پہ حکم لگایا جائے گا. اور انگوٹھی جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے اور بائیں ہاتھ میں بھی پہننا ثابت ہے, جیسا کہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے. رہا یہ مسئلہ کہ انگلیاں کون سی میں پہنتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درمیانی بڑی انگلی اور سبابہ والی انگلی, ان دونوں میں انگوٹھی پہننے سے منع کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھنگلیا کے ساتھ والی انگلی جو ہوتی تھی, بڑی انگلی اور چنگلیا کے درمیان میں ہے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ کوئی دلیل نہیں ہے, بلکہ ضرورت کے مطابق وہ پہنی جا سکتی. یا رہا یہ مسئلہ کہ قیمتی اور چمکدار ہونے کی وجہ سے, اب اگر کوئی شخص اس پر جو ہے کوئی سونے کا پانی نہیں چڑھاتا, ویسے اگر وہ چمکتی ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاکم اللہ شیخ. دوسرے روم میں میں نے سوال کیا تھا تو انہوں نے اس کو سیاسی اسلام مخالف بیانات قرآن کی آیات کا انکار کرنا شروع کر دے تو ایک عام مسلمان اور خاص کر علماء کا کیا فریضہ بنتا ہے؟ جزاکم اللہ خیرہ, اس کا جواب دیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ بدری بھائی آپ کی آواز جب رک رہی تھی, اب برائے مہربانی مائک پہ آ کے اپنا سوال دوبارہ پوچھیں. جزاک اللہ.
جی بھائی, میرا خیال ہے عمر بھائی نے سوال سن لیا ہوگا. اب اگر میری آواز صحیح ہے تو سنیے کہ جب آپ کا حکمران غیر اسلامی بیانات دینا شروع کر دے, پردے کے احکام کو دکیا نوسی کہے اور یہ کہے کہ اگر قرآن کی سزائیں لگا دوں تو کیا ساری قوم کو ٹنڈا کر دوں, یا یہ کہے کہ میں 1400 سال پہلے والا اسلام نہیں بلکہ وہ اسلام لے کے آنا چاہتا ہوں جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا, تو عام آدمی اس مسئلے میں کیا کرے؟ کیا ذمہ داری عام مسلمان کے اوپر عائد ہوتی ہے اور کیا ذمہ داری علماء کرام پر عائد ہوتی ہے؟ جزاکم اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی, اگر کوئی حکمران ہو یا عامی آدمی ہو, وہ شاعر اسلام کا مذاق اڑائے یا اس کا انکار کرے تو وہ بالاتفاق کافر ہے, مرتد ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہے. خواہ وہ قرآن مجید کی کسی آیت کا استہزاء کرے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی حدیث کا استہزاء کرے, بلکہ حنفی حضرات نے تو در مختار میں یہاں تک لکھ لیا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی حدیث اور کسی سنت کا استخفاف کرتا ہے تو وہ شخص بھی کافر ہے. معلوم ہوا کہ استخفاف سے تو یہ بڑا جرم ہے, اس کا استہزاء کرنا, مذاق اڑانا یا اس کا کھلم کھلا انکار کرنا, اور یہ بیانات دینا کہ کیا میں ساری قوم کو ٹنڈا کر دوں. اصل میں قوم کے اندر وہ غیرت کا مادہ موجود نہیں ہے. سوچنے والی بات یہ ہے کہ صدر صاحب نے جب یہ بات کہی کہ کیا میں ساری قوم کو ٹنڈا کر دوں تو ان کے نزدیک ساری قوم ہی چور ہے. تو ساری قوم کو چور سمجھتا ہوں, بذات خود وہ سادھو ہیں, اور جو انہوں نے آنے کا طریقہ اپنایا ہے وہ بذات خود کیسے آئے, وہ سر رائے والے نے لکھا تھا کہ یہ بائی ایئر آئے ہیں, غیر قانونی طور پر آ کر کے انہوں نے شب خون مانا ہے اور انہوں نے اس پہ قبضہ کیا ہے. جو قانون اور دستور ہے اس کی بات ہو رہی, ملک شرعی طور پہ جو ہے ان لوگوں کی کیا حالت ہے, یہ لوگ اس قسم کے بیانات نہ بھی دیں تب بھی شرعی اعتبار سے یہ لوگ اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے, اس لیے کہ یہ لوگ نہ نماز پڑھتے ہیں, نہ یہ شاعر اسلام کی پابندی کرتے ہیں, اور نہ ہی ان لوگوں کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے. اور یہ بات کنفرم ہے مشرف صاحب کے بارے میں کہ یہ تارک صلات ہیں, یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو تارک صلات کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بالاتفاق یہ فتویٰ ہے کہ جو شخص ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے فہو کافر مرتد, وہ کافر مرتد ہے. تو اب ایک شخص تارک نماز ہے پہلے سے ہی, اور جب وہ حکمران بنا اور اس نے کرسی صدارت کو سنبھالا ہے, اور اس کے بعد اس شخص نے شاعر اسلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا, یہ تو اس سے بھی بڑی بات ہوگی. ایک شخص عملی کفر کر رہا تھا اور پھر اس کے بعد اس نے بانگے دہل علل اعلان یہ کفر کرنا شروع کر دیا, اور وہ کبھی پردے کا مذاق اڑاتا ہے, کبھی داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے, کبھی کسی چیز کا, کبھی شاعر اسلام کا, تو یہ سارے حدود اللہ کا اس قسم کا مذاق اڑانے والے ان چیزوں کا انکار کرنے والے یہ سب کے نزدیک خواہ شیعہ ہوں بریلوی ہوں دیوبندی ہوں اہل حدیث ہوں یا کسی بھی مکتبہ فکر کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہوں تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے رہا یہ دوسرا